السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور آپ کے عادات اور اطوار، آپ کی نشست و برخاست، آپ کی گفتگو، آپ کی مجلس، آپ کا سکوت، آپ کا کلام، آپ کا کھانا پینا، یہ سنایا جا رہا ہے. اس کتاب سے سنایا جا رہا ہے، اس کتاب کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کی خوشبو کی مہک. نام بھی اتنا پیارا لکھا ہے، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، نبی حبیب کے ذکر میں خوشبو کی مہک. آپ کا ذکر مبارک خوشبو ہی خوشبو ہے. اور سنایا اس لیے جا رہا ہے کہ جو معاشرت ہے اصل، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت ہے. زندگی گزارنے کا اسٹائل، طرز زندگی جو ہے وہ حضور کی اصل ہے، اور اللہ پاک حضور کو چاہتے ہیں اور حضور کی نسبت سے ہم کو چاہتے ہیں. اگر ہماری نسبت حضور کے ساتھ میں نہ ہو تو ہم کیوں چاہے جائیں؟ اور جب اس نسبت سے چاہتے ہیں تو اس نسبت کی ذمہ داری ہے یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے ہیں ان کے مطابق عادت بنائی جائے اپنی. زندگی تو گزر جائے گی، اچھے لوگوں کے طور طریق پر عادت ڈال کے زندگی گزاریں گے تو بھی گزر جائے گی، خراب لوگوں کے طور طریق کی عادت ڈال کے زندگی گزاریں گے پھر بھی گزر جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے شمائل اور اخلاق اور عادات کو اپنا کر وقت گزار لیں گے تو بھی گزر جائے گا، اور اگر آزاد آوارہ لوگوں کے طور طریق کے مشابہت اختیار کر کے زندگی گزار لیں گے تو بھی گزر جائے گا. دنیا پر سے تو ٹائم نکل جائے گا، لیکن یہ جو وقت گزرا ہوگا یہ وقت اپنے ساتھ نتائج رکھتا ہے. ایک طریقے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، ایک طریقے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو کیوں ہم اپنی عادتوں کو خراب کریں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو بگاڑیں؟ ہماری عادتوں کا خراب ہونا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی عادتوں سے ہٹ کر ہماری عادتوں کا بننا، ہماری عادتوں کا خراب ہونا ہے. خرابی اور اچھائی کا معیار سمجھ لو، خرابی اور اچھائی کا معیار یہ ہے کہ حضور کی عادت سے ہٹ کر ہم نے عادت بنائی ہے تو اپنی عادت بگاڑی ہے ہم نے، حضور والے طریقے سے ہٹ کر اپنا طریقہ اپنایا ہے تو اپنے آپ کو بگاڑا ہے. سنوارنا اور بگاڑنا یہ اللہ کے اعتبار سے ہوتا ہے، اللہ جس کو پسند کرے. دلہن وہی جو پیامن بھائے، جو شوہر کو پسند ہو وہی عورت عورت ہے. اللہ کو جس چیز سے جو چیز پسند آتی ہو. آج اقدار بدل گئے، اور اقدار کی تبدیلی میں یہ ہو گیا ہے کہ اگر آدمی تھوڑا سا اپنی وضاحت میں مذہبی ہو جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ لوگ اپنی حالت اتنی خراب کر رکھی ہے. ذرا میاں جا کے حجام کے پاس جا کے ذرا صورت تو صحیح کر کے آؤ، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ کیا بول دیا ایک آدمی. میں بھی کفر ہو یہ جملہ ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ کفر ہو. ہمیں اپنے سرکار کے عادت کے مطابق اپنانی ہر چیز، ہمارا پہننا، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا کھانا پینا، کھانے پینے کا طور طریق، یہ سب سرکار کی غلامی میں چل جائے. بس یہی کر کے جانا ہے آخرت میں، اور کیا کرنا ہے؟ کون سی چیز لے کے جاؤ گے؟ یہاں کیا کر کے جاؤ گے؟ کچھ بھی نہیں، آدمی کو تھوڑے دنوں میں نکل جانا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شمائل آپ کو سنائے جا رہے ہیں تاکہ میرے اندر بھی یہ چیز آ جائے، آپ کے اندر بھی آ جائے، امت مسلمہ میں آ جائے. اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی امت میں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس زندگی کو ذلیل نہیں کریں گے. جس دن پاکیزہ زندگی حضور کی اس امت میں آئے گی تو اس امت کو اللہ ذلیل نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ اس وقت میں امت کو ذلیل کرنا حضور کے پاکیزہ طریقے کو ذلیل کرنے کی میننگ میں آ جائے گی بات، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایک روایت میں ہے کہ میں نے کہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے تھے نا اپنے ماموں سے، میں نے کہا کہ آپ کا سکوت کس کیفیت کا تھا؟ جب آپ خاموش ہوتے تو کس طرح سے خاموش رہا کرتے تھے؟ خاموش رہنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے، بلکہ بولنے سے زیادہ کام ہے، بولنا اتنا خاص کام نہیں ہے جتنا خاموش رہنا کام ہے. خاموشی معنی دارت کہ درگفتن نمی آیت، خاموشی میں ایسے معنی ہے کہ بولنے میں نہیں آ سکتے. اس کے دو مطلب لکھے ہیں، ایک مطلب یہ کہ اتنی خوبیاں ہیں اس میں، اتنی خوبیاں ہیں کہ سنائی نہیں جا سکتی، اور ایک مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ اس میں اتنی خوبی ہے کہ بولنے میں وہ خوبی نہیں ہے جو خاموش رہنے میں خوبی ہے. خاموشی معنی دارت کہ درگفتن نمی آیت. بہت سی جگہوں پر خاموش رہنے کی عادت ہونا چاہیے، بڑوں کے سامنے خاموش رہنے کی عادت ہونا چاہیے، علماء کے سامنے خاموش رہنے کی عادت ہونا چاہیے، بیوی کو شوہر کے سامنے خاموش رہنے کی عادت ہونا چاہیے، اولاد کو ماں باپ کے سامنے خاموش رہنے کی عادت ہونا چاہیے، مسجد میں آدمی کو خاموش بیٹھنے کی عادت ہونا چاہیے، یا کم از کم قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر کرے، یا خاموشی بیٹھے، یا دین کی بات کرے. دنیا کی باتوں سے تو پورے ثواب چلے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سکوت ہوتا تھا تو وہ کس کیفیت کا ہوتا تھا؟ اس میں حضور کی سنت کیا ہے؟ خاموشی میں سرکار کی سنت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا سکوت چار باتوں پر مشتمل ہوتا تھا. چار باتیں اس میں ہوتی تھیں، فلم اور بیدار مغزی اور انداز کی رعایت اور فکر، یہ چار باتیں اس میں ہوتی تھیں. تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں. انداز کی رعایت تو یہ ہے کہ حاضرین کی طرف نظر کرنے میں اور ان کی عرض معروف سننے میں برابری فرماتے تھے. خاموش جب بیٹھے ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ خاموش بیٹھ کے آدمی غافل ہو جائے. جو لوگ موجود ہوتے گھر میں آپ ہوں، یا مجلس میں آپ تشریف فرما ہوں، مسجد میں تشریف فرما ہوں، تو جو لوگ ہیں ان کی طرف توجہ رہتی تھی کہ کوئی مجھ سے کچھ کہنا تو نہیں چاہ رہا، کسی کو کچھ ضرورت تو نہیں ہے، کسی کو کچھ سمجھانا فرمائش کرنے کی بات تو نہیں ہے. لوگوں کی طرف اور شرکا کی طرف، ہم مجلسوں کی طرف متوجہ رہتے تھے آپ. اس میں آپ سب کی طرف برابر توجہ رکھتے تھے، یہ نہیں کہ کسی ایک جانب کو رخ کر لیا اور ساری توجہ اسی طرف مرکوز کر لی، ایسا بھی نہیں ہوتا تھا. انداز کی رعایت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ حاضرین کی طرف نظر کرنے میں اور ان کی باتوں کے سننے میں برابری فرماتے تھے. اور فکر آپ کی دنیا کی فنا اور عقبہ کے بقا کو سوچا کرنے میں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ ہوا کرتی تھی اس کا ایک حصہ یہ کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ بے ثبات ہے، یہ چھوٹ جائے گی، یہ کسی کے پاس نہیں رہے گی. اللہ نے تھوڑے دن کے لیے دنیا میں انسانوں کو رکھا ہوا ہے. آدمی لگتا تو ہے اس میں لیکن نکال دیا جاتا ہے. جب نکال دیا جاتا ہے تو کیا فائدہ ہوا لگے ہوئے سے؟ اس دنیا کی فنا کی سوچ، کیونکہ فکر ایک ایسا پرواز، ایسا پر دیتی ہے آدمی کو جس سے آدمی کی پرواز بہت اونچی ہو جاتی ہے. جو آدمی ذکر اور فکر کا عادی نہ ہو وہ مردہ ہو جاتا ہے. سوچ کی عادت ہونا چاہیے. اور عقبہ کی بقا، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی، ہمیشہ کی کامیابی وہی ہے، ہمیشہ کی عزت وہی ہے، حاصل کرنے کی چیز وہی ہے. اگر وہاں اللہ کی رضا ہو گئی، مل گئی، تو بس کامیابی ہو گئی. وہاں کی ناراضگی اصل ہے اللہ تعالیٰ کی، جس سے بچنے کی ضرورت ہے. عقبہ کی بقا اور دنیا کی فنا، اس کو سوچنے میں آپ کا وقت گزرتا. اور فلم آپ کا صبر، یعنی ضبط کے ساتھ جمع کر دیا گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز ایسا غضبناک نہ کرتی تھی کہ آپ کو ازجا رفتہ کر دے. کسی بات سے آپ اتنے غصے میں نہیں آتے تھے کہ آپ اسے باہر ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. تو یہ آپ کا جو سکوت تھا وہ حلم تھا. کوئی بھی آپ کے ساتھ معاملہ ہوتا تو آپ برداشت فرماتے، اور آپ میں برداشت ہوتی، کوئی بات فرماتے تو برداشت سے، کوئی معاملہ فرماتے تو برداشت سے، بے قابو ہو کے، غصے سے بے قابو ہو کے کوئی کام کر رہے ہوں، کوئی بات فرما رہے ہوں، ایسا نہیں ہوتا تھا کبھی. اور بیدار مغزی جو آپ کی تھی اس میں چار باتیں ہوتی تھیں. ایک تو یہ ہے کہ نیک باتوں کو آپ اختیار کرتے تھے تاکہ لوگ آپ کا اقتدا کریں، اور دوسرے بری باتوں کو ترک فرماتے تھے تاکہ اور لوگ بھی باز رہیں. ویسے بھی آپ کا مزاج باز ہی رہنے کا تھا، اور اس میں انداز یہ اختیار فرماتے کہ لوگوں کو علم بھی ہو جائے کہ یہ چیز باز رہنے کی ہے، بچنے کی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ رائے کو ان امور میں صرف کرتے تھے جو آپ کی امت کے لیے مصلحت کی ہوتی تھی. آپ کا سوچنا اور آپ کی بیدار مغزی بھی تھی، وہ یہ ہے کہ امت کی مصلحت کس میں ہے، کس سے اس کو فائدہ ہوگا، کس کو کیا کرنا چاہیے اس امت کو. اور چوتھے، اس امت کے لیے ان امور کا اہتمام کرنا جس میں ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہو. یعنی کہ خالی آخرت کی کامیابی اس امت کو مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدابیر نافیہ اختیار فرمائے ہیں، جو زندگی کا طرز آپ نے دیا ہے، اس میں دنیا کی زندگی میں بھی بڑا لطف ہے اور دنیا کی زندگی بڑی راحت سے گزرتی ہے اگر سنتوں والی زندگی آدمی میں آ جائے تو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدبیریں ہوتی تھیں ان تدبیروں کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کے لیے بھی وہ نافع ہو, سہولت مند ہو, فائدے والی ہو, خوشگوار ہو. ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اختار ایسرهما. جب کبھی آپ کو دو کام کرنے کی ضرورت پیش آتی اور آپ کو اختیار دیا جاتا کہ آپ یہ کر لو یا وہ کر لو, تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو مناسب اور آسان ہوتا وہ کرتے تاکہ راحت رہے. تو آپ اندازہ فرمائیے کہ آپ کو راحت کا اہتمام تھا امت کی, کہ امت دنیا میں جو وقت گزارے تو آرام سے اس کا ٹائم گزرے. پھر ایک حدیث آگے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل جو آپ کو اس سے پہلے سنائے گئے تھے اس کا بیان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی عنبر اور کوئی مشک اور کوئی خوشبودار چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک سے زیادہ خوشبودار نہیں دیکھی. اور آپ کسی سے مسافہ فرماتے تو تمام دن اس شخص کو مسافہ کی خوشبو آتی رہتی تھی. اور کبھی کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب دوسروں کو دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا تھا کہ اس کے سر پر حضور نے ہاتھ رکھا ہے, اسے خوشبو اس کے سر سے آتی. آپ ایک بار انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوئے تھے, آپ کو پسینہ آیا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ایک شیشی لا کر آپ کے پسینے کو جمع کرنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بارے میں پوچھا, آپ کی آنکھ کھل گئی, آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں. پوچھا, انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملائیں گے اور یہ پسینہ اعلیٰ درجے کی خوشبو ہے. یہ سب آپ کو معلوم ہی ہے کہ دلہنوں کے لیے اس خوشبو کو مخصوص کیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اتنا زیادہ تو ملتا نہیں تھا, تو اگر کہیں کبھی مل گیا تو اس کو خوشبو میں ملا لیتے تھے اور اس کو دلہن کے لیے خاص کر دیتے تھے. اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب دلہن کو لگا دیا جاتا تھا تو خوشبو سے ہی دلہن پہچان لی جاتی تھی کہ یہ دلہن ہے. یعنی جہاں اور چیزوں سے جان لی جاتی ہے ویسے خوشبو سے بھی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس میں دلہن کون ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے اور کوئی شخص آپ کی تلاش میں جاتا تو وہ خوشبو سے پہچان لیتا تھا کہ آپ اس راستے سے تشریف لے گئے. اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ یہ خوشبو بغیر خوشبو لگائے ہوئے آپ کے بدن مبارک میں تھی, اس پر مزید آپ خوشبو لگاتے بھی تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشبو میں معطر رہنا, خوشبو کا زیادہ اہتمام کرنا, یہ ایک معاشرت کی چیز ہے. اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ دوسروں کو راحت ملے اور اپنی روح کو بھی راحت پہنچے. خوشبو جو ہے وہ روح کی غذا ہے, روح میں تازگی آتی ہے, نشاط آتا ہے. اور بدبو میں کثافت ہے, اس سے انقباض پیدا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ ایسے تھے کہ بغیر اس کی خوشبو آتی تھی اور خوشبو کا بہت اہتمام آپ فرماتے تھے. اس لیے آپ طیب اور مطیب تھے, اپنی ذات سے بھی طیب تھے اور خاص طور پر طیب کا استعمال فرماتے بھی تھے بہت زیادہ. اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہماری طرف سے, ہمارے پسینے سے, ہماری منہ سے, ہماری سگریٹ سے اور ہماری کسی اور چیز سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. ورنہ پھر ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے طور پر تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے کپڑے وپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں لیکن بازو بیٹھی ہے تو بو آتی رہتی ہے, یہ نہیں. ابراہیم بن اسماعیل حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیا, میں نے مہر نبوت کو اپنے منہ میں لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں ایک مہر تھا, ایک گوشت کا حصہ ابھرا ہوا تھا جس کی کیفیت آگے آئے گی, تو اس کو مہر نبوت کہا جاتا, اس کو محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. تو اس کو انہوں نے چوم لیا. حضرت جابر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پہ آپ کے پیچھے, تو موقع دیکھ کے جو ہے اس کو چوم لیا. اس میں مشک کی لپٹ آ رہی تھی, مشک کی خوشبو اس میں سے نکل رہی تھی, یہ فرما. اور آپ مروی ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے تو زمین پھٹ جاتی اور آپ کے بول و براز کو نگل جاتی تھی اور اس جگہ نہایت پاکیزہ خوشبو آتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح روایت کیا ہے. اسی لیے علماء آپ کے بول و براز کے طاہر ہونے کے قائل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب جو ہے یہ پاک تھا, یہ علماء کہتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں کسی قسم کی بدبو نہیں تھی. ابو نصر نے اس کو نقل کیا ہے. مالک ابن سنان یوم احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون زخم کا چوس کر پی گئے تھے. آپ نے فرمایا کہ اس کو کبھی دوزخ کی آگ نہ لگے گی. بعض مرتبہ بات ساتھیوں کو اشکال ہو جاتا ہے کہ یہ تو ناپاک چیز ہے, یہ کیسے پی لیا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اصل میں یہاں آپ کے خصوصیتوں کا بیان ہے, اس اعتبار سے بات ہو رہی. باقی آپ نے کہا تھوڑی کہ ایسا کرو, بھائی تو ناپاک چیز ہے, ایسا کیسے کیا. محبت اس کو آداب محبت خود سکھا دے گی. صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حضور کا تھوک نہیں گرنے دیتے تھے باہر, آپ کا لواب باہر گرنے نہیں دیتے تھے, آپ کا بلغم باہر گرنے نہیں دیتے تھے. اگر آپ نے کبھی تھوک دیا تو اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے, اس کو لے کے لگا لیتے تھے اپنے جسموں پہ. آپ کے وضو کا پانی کتنے نہیں دیتے تھے تو انہوں نے خون کو کب چھوڑا ہوگا؟ اگر وہ ٹپک رہا ہو اور وہ جا رہا ہو تو پھر پی گئے اس کو. حضور نے فرمایا نہیں کہ ایسا کرو, انہوں نے محبت میں ایسا کر لیا. اور ایسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس میں حکم کی نوعیت دوسری ہوتی ہے. عبداللہ بن زبیر نے آپ کا خون جو پچنے لگانے سے نکلا تھا وہ بھی پی لیا تھا. عبداللہ بن زبیر حضرت اسما کے جیسے شاہزادے ہیں, حضرت اسما جو ہیں حضرت صدیق اکبر کی بڑی بیٹی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گویا سالی کہتے ہیں جن کو, تو ان کے جو صاحبزادے تھے رشتے دار بھی تھے, بہت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے, بڑی محبت تھی. انہوں نے آپ کا خون جو پچنے لگانے سے نکلا تھا پی لیا. اور برکت آپ کی خادمہ تھی, برکت خادمہ کا نام ہے حضور کی, اور ام ایمن ہے یہ بھی ایک خادمہ ہے. آپ کا انہوں نے بول پی لیا تھا. کبھی کبھی بہت سردیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت اندھیرا ہوتا تو باہر تشریف نہیں لے جاتے تھے, کسی ٹب وغیرہ میں اپنے اس کے نیچے چارپائی کے نیچے پیشاب فرما کے اس میں ٹب میں رکھ دیتے تھے. اب کسی خادمہ کو دیا کہ اس کو ذرا باہر ڈال کے آؤ, وہ پی گئی. ان کا بیان ہے کہ ایسا معلوم ہوا جیسے شیریں نفیس پانی. یہ سب جو ہے مسائل نہیں ہوتے, یہ مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا نہیں, حضور نے تو ان کو دوسری جگہ ڈال کے آنے کو فرمایا تھا, وہ محبت میں پی گئی. آپ قدرتی مختون پیدا ہوئے, ختنہ کرانا نہیں پڑا آپ کو, ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. اور نال آپ کی کٹی ہوئی تھی, وہ جو ممی سے جو پائپ ہوتا ہے جس کو کاٹنا ہوتا ہے وہ اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت ہوئی آپ. اور آپ جس وقت پیدا ہوئے تو آپ کو سرما لگا ہوا تھا, آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. حضرت آمینہ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو پاک صاف جنا, کوئی آلودگی آپ کے جسم کو لگی ہوئی نہیں تھی. اور اب باوجود اس کے کہ آپ سوتے تھے اور خراٹے بھی بعض مرتبہ لیتے تھے, مگر بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے. یعنی سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا, یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا, سونے میں آپ حدث سے محفوظ تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عقل میں سب پر ترجیح رکھتے تھے, سب سے زیادہ آپ کے پاس عقل تھی, اور رائے میں سب سے افضل تھے. اور آپ ظلمت میں بھی اس طرح دیکھتے تھے جیسے روشنی میں دیکھتے تھے, اندھیرے میں آپ ایسے دیکھ لیتے تھے جیسے روشنی میں دیکھتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتی ہیں کہ آپ دور سے ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے نزدیک سے دیکھتے تھے, اور آپ پیچھے سے ایسے ہی دیکھ لیتے تھے جیسے سامنے سے دیکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بھی دیکھ لیتے تھے, بعض مرتبہ ایسا ہوا بلکہ کئی مرتبہ کہ آپ نے پچھلی صف والوں میں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کو کہا کہ اپنے صف سیدھی کرو, اور فرمایا کہ انی ارا من خلفی کما ارا من امامی, میں اپنے پیچھے سے ایسے دیکھ لیتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھ لیتا ہوں. اور آپ نے نجاشی کا جنازہ دیکھا تھا, حبش میں جو حبش کا جو شاہ تھا, بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا, بہت ہدیہ تحفہ حضور کو بھیجا تھا, اس کا جنازہ آپ نے دیکھ لیا تھا جب انتقال ہو گیا اس کا. اور اسی وجہ سے آپ نے نماز جنازہ پڑھی تھی. لوگ سمجھتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے, وہ غائبانہ نہیں تھی, وہ حاضرہ نہیں تھی, وہ حضور کے لیے تو حاضرہ نہ تھی نا وہ, تو بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود بھی دیکھا نماز کے دوران, پھر وہ پردے ہٹ گئے تو ہم نے بھی ان کے جنازے کو دیکھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے تو تھائی تھا ان کا جنازہ, تو غائبانہ تھوڑی تھی, وہ تو حاضرہ نہیں تھا. آپ نے نجاشی کا جنازہ دیکھ لیا تھا اور اس پر نماز پڑھی تھی. اور آپ نے بیت المقدس کو مکہ معظمہ سے دیکھ لیا تھا جبکہ قریش کے سامنے اس کا نقشہ بیان فرمایا. یہ سب معراج کے موقع پر ہوا تھا قصہ. اور جب مدینہ منورہ میں اپنی مسجد کی تعمیر شروع فرما رہے تھے تو اس وقت خانہ کعبہ کو دیکھ لیا تھا. خانہ کعبہ کی طرح جو اس کا رخ بنایا حضور نے, تو خانہ کعبہ کو دیکھ کے بنایا تھا. مسجد نبوی کا جو رخ تھا وہاں پہ کوئی وہ نہیں تھا دیکھنے کے واسطے کہ قبلہ کدھر ہے, بس یہ کہ آپ نے دیکھا کہا کہ ادھر ہے قبلہ, دیکھ کے بیت اللہ کو بنا دیا. آپ کو سوریا میں 11 ستارے نظر آیا کرتے تھے. سوریا 7 ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے, اس میں آپ دیکھا کرتے اور فرماتے کہ اس میں مجھے 11 ستارے نظر آتے ہیں. سنتیں پڑھ لیجیے, ٹائم ہو گیا.